اور ان کو ایک فرمان لکھ کے بھیجا کہ یہ والی مصر کو دکھا دو. یوں یہ لوگ واپس تو پلٹ گئے بظاہر ہے، لیکن مدینہ منورہ سے تھوڑی دور جانے کے بعد پھر واپس آ گئے اور کہا ہمیں راستے میں خلیفہ کا ایک قاصد ملا جو سواری پہ سوار تھا، اور ہم نے تلاشی لی، وہ مشکوک حالت میں تھا، تو ایک خط ملا ہمیں خلیفہ کا جس پہ خلیفہ کی مہر بھی لگی تھی اور وہ والی مصر کے نام تھا کہ جو ہی یہ لوگ پہنچے ان کو مار دینا. وہ خط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے کہا کہ میں نے نہ یہ خط لکھا ہے اور نہ میں نے اس قاصد کو بھیجا، یہ بھی ایک سازش تھی نا. لیکن اب باغی کسی صورت ماننے والے نہ تھے اور انہوں نے بالآخر ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا. خلیفہ کو مسجد نبوی میں جانے سے روک دیا گیا، نماز پڑھانے سے روک دیا گیا. اور خلیفہ وہ ہیں جن کی حکومت آپ دیکھ چکے ہیں اور فوجیں ہیں جگہ جگہ پہ محصور کر دیتے ہیں، اور بالآخر ان کے گھر کا پانی بھی بند کر دیا گیا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین بھی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ داری بھی تھی، وہ پانی لے کے اپنے خچر پہ گئیں کسی طرح پانی اندر پہنچاؤں، تو ان باغیوں نے انتہائی بدتمیزی سے ان کو بھی دھکیلا اور ان کے خچر کو ایسا مارا کہ وہ تقریباً گر گئیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور باغیوں سے کہا، لوگوں سنو، جب مسلمان مدینہ منورہ آئے اور مسجد نبوی کی زمین نمازیوں کے لیے چھوٹی پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کون ہے جو اس مسجد کی توسیع کے لیے زمین خرید کے دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں جنت میں اس کا اجر دے؟ تو میں نے اس توسیع کے لیے زمین اپنے ذاتی جیب سے خرید کر دی تھی، آج تم مجھے اسی مسجد میں جانے سے روکتے ہو. پھر جب مسلمان یہاں تھے اور پانی کی تکلیف تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کون ہے جو یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کو دے، وقف کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جنت میں کچھ عطا فرمائے؟ تو میں نے یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آج تم مجھ پہ اسی کنویں کا پانی بند کرتے ہو. کہا، تم لوگ میری جان لینا چاہتے ہو؟ یو ہیو ریزن اپ ٹو سلے دا لارڈز الیکٹ، ہیو اے کیئر یو مین. کہا کہ تم خلیفہ کو مارنا چاہتے ہو؟ خیال کرو کیا کرنا چاہتے ہو. ایک مسلمان کی جان لینا صرف تین وجہ سے جائز ہے، یا وہ مرتد ہو جائے، یا وہ قتل عمد کرے، اور یا شادی شدہ مرد مسلمان جو زنا کرے. اور میں نے ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا، تم لوگ کیوں میری جان لینا چاہتے ہو؟ لیکن ان کی آنکھوں پہ ایسے خون چڑھا ہوا تھا، ماننے کو نہ تیار ہوئے. تو فرمایا، ٹیکنگ مائی لائف ود آؤٹ سچ کاز یو بٹ سسپینڈ دا سورڈ اوور یور اون نیکس. کہا کہ میری جان بغیر ان کسی وجوہات میں سے لے کے تم اپنی تلواروں کو اپنی ہی گردنوں پہ مسلط کر دو گے. اور یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھنا، اگر تم لوگوں نے مجھے مار دیا تو پھر یہ تلوار کبھی نیام میں نہ جائے گی، اور قیامت تک مسلمان مسلمانوں کا خون بہاتے رہیں گے. کتنی سچی بات کہ جو تلوار ایک خلیفہ کی گردن کے لیے اٹھے گی سچے مسلمان کے لیے، تو پھر ہمیشہ مسلمان مسلمان کا خون ہی بہاتے رہیں گے، وہ تلوار نیام میں نہ جائے گی. چند مسلمان جو وہاں تھے پوری کوشش کر رہے تھے، اور مورخین کہتے ہیں کہ مدینے کی کوئی گلی ایسی نہ تھی جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام نہ پھر رہے ہوں، اور وہ سب اور اکابر مسلمان اور صحابہ کرام منت کرتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جنگ کر کے ان کو ہٹائیں آپ کے پاس. فرماتے تھے، میں یہ نہیں چاہتا کہ پاک زمین پہ مسلمان مسلمان کا خون میری وجہ سے بہائیں. میں نہیں چاہتا کہ میں وہ پہلا بنوں جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شہر میں مسلمانوں کا خون بہے، مجھے پسند نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت پہلے کہا تھا کہ میں خطرات کی بو سونگ رہا ہوں، آپ کہیں تو میں شام کی جانب سے فوجیں روانہ کر دوں. ہر طرف تو ان کی فوجیں تھیں. کہا کہ نہیں، یہ مقدس زمین ہے، میں اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا. محاصرہ تنگ ہونا شروع ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اسی طرح حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اور ان کے بچے، ان کی حفاظت کے لیے باغیوں کے سامنے کھڑے رہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. آخر باغیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ خلافت سے ہٹ جائیں اور مدینہ منورہ سے چلے جائیں. کہا کہ یہ خلافت کا کرتا جو مجھے اللہ نے پہنایا ہے یہ میں نہیں اتاروں گا، کیونکہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تمہیں ایک کرتا پہنائے گا، اس کو مت اتارنا. مطلب خلافت کی طرف اشارہ تھا. پھر کہا کہ یہ سرزمین چھوڑ دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مر جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی نہیں چھوڑوں گا. آخرکار وہ وقت آیا جس میں ہمیشہ مسلمان غم سے آنسو بہاتے ہیں، اور یہ سازش رنگ لائی. ولیم یور کہتے ہیں دا فیٹل کرائسس واز ہرنگ آن. ایک رات جو آخری رات تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فرما رہے ہیں عثمان روزہ ہمارے پاس افطار کرنا. سمجھ گئے کہ آخری رات. اگلے دن روزہ رکھا اور گھر کے اندر جتنے غلام موجود تھے سب کو آزاد کر، گھر میں صرف ایک بیوی رہ گئی جن کا نام نائلہ تھا اور جن کی کافی عمر تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود عمر 70 سال سے اوپر تھی. یہ دو میاں بیوی رہ گئے. روزے سے ابتدا کی دن کی اثر کا وقت تھا. آخری خطبے میں کہا تھا ڈیتھ سیڈ عثمان گیدرنگ ہم سیلف اپ ود دا فرمنس اینڈ ڈگنیٹی دیٹ مارکڈ ہز لاسٹ ڈیز، ڈیتھ آئی پریفر، ایز فار فائٹنگ آئی ہیو سیڈ اٹ آلریڈی، مائی پیپل شیل ناٹ فائٹ. Had that been my desire, I had summoned armies to my side. وقار سے اٹھتے ہوئے کہا تھا کہ موت کو میں ترجیح دیتا ہوں، لیکن جہاں تک مسلمانوں کی باہمی جنگ ہے میں کبھی بھی مسلمانوں کی اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میرے لیے یہ کام کریں. میں چاہتا تو کئی فوجیں طلب کر لیتا. اثر کا وقت آ گیا اور قرآن پاک کھولا اور جب اس آیت پہ پہنچے فصل یکفی کہوں اللہ، کہ باغیوں میں سے کچھ لوگ پچھلی جانب سے دیوار پھلانگ کے آئے اور ان کو شہید کر دیا، اور اس خون کے چھینٹے قرآن پاک میں اسی جگہ پہ جا کے گرے جہاں پہ یہ آیت ہے. یوں یہ خلیفہ وقت شہید کر دیے گئے. اور وہ فرماتے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ کھڑا تھا، میرے ساتھ حضرت بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہ پہاڑ ہلنے لگا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مار کے پہاڑ کو کہا تھا اے پہاڑ تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں. شہادت وہ درجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور ان کی بات سچ ثابت ہوئی کہ وہ تلوار جو مسلمانوں کے میان سے ایک خلیفہ کے لیے باہر نکلی تھی، پھر آج تک مسلمان مسلمان کا خون بہا رہے ہیں. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آخری خلیفہ راشد اور معزز صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے. ابو طالب وہ چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے 8 سال کی عمر سے اپنے یتیم بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، پرورش اور تربیت نہایت محبت اور شفقت سے کی، اور بچپن سے لے کے ان کی جوانی اور نبوت کے 10ویں سال تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حمایت اور حفاظت بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چچا سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اور باوجود اس کے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس چچا بھتیجے کی محبت مثالی ہے. اور یہی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچا سے مانگ لیا جب وہ چھوٹے تھے, کیونکہ چچا کثیر العیال تھے, بہت سے بچے تھے ابو طالب کے, اور معاشی طور پہ تنگ تھے, لہذا اپنے اس چچا زاد بھائی کو چچا سے لے کے اڈاپٹ کر لیا اور اپنے گھر میں ہی ان کو پالا پوسا. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب صحابہ کرام کی نسبت بہت موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے کا. چھوٹے سے تو تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئے اور بچپن سے ہی انہوں نے حق کو دیکھا. اپنا نام علی تھا اور والدہ جن کا نام فاطمہ تھا وہ دونوں طرف سے بنو ہاشم سے تعلق رکھنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لبیک کہا تو دونوں ایک دن عبادت کر رہے تھے, نماز جیسے ادا کرتے ہیں اس طرح کی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے ہی تھے, جب ان دونوں کو دیکھا تو پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پیش کیا, تو بچوں میں وہ سب سے پہلے بچے جنہوں نے اسلام قبول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حق کی گود میں آنکھ کھولی, حق کے درمیان ہی پرورش پائی, جوانی بھی گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دم تک وفادار, عطاعت گزار اور دین اسلام کی بھرپور مدد اور حمایت کرنے والی شخصیت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت, عبادت, تقوی, دانائی, خطابت میں کمال, اصابت رائے اور درست فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ایک خوبصورت جھلک ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں خفیہ خفیہ تبلیغ کر رہے تھے کہ بالآخر حکم آیا انذر عشیرتک, اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی وارن کرو, آگاہ کرو. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی ایک دعوت کی اور اس دعوت کا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھا. ینگ تھے, بہت ینگ تھے, جسے آپ بچپنا کہتے ہیں, لیکن بہترین انتظام کیا اور گوشت یا پائے کا سالن کہا جاتا ہے شاید پکا تھا اور دودھ وغیرہ. جب دعوت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو دعوت اسلام دی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اس کام میں میرا مددگار بنے. سارے خاندان والے خاموش بیٹھے رہے, کوئی نہ بولا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگرچہ میں چھوٹا ہوں, میری ٹانگیں پتلی ہیں, میری آنکھیں دکھتی ہیں, لیکن میں آپ کا مددگار بنوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. پھر خاندان والوں سے پوچھا کون ہے جو اس کام میں میرا مددگار بنے, کوئی بھی نہ بولا. پھر اٹھ کھڑے ہوئے, میں آپ کا مددگار بنوں گا اس کام. فرمایا بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ پوچھا کون ہے جو اس دین کے کام میں میرا مددگار بنے, کوئی نہ بولا. تیسری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے, کہا میں آپ کا مددگار بنوں گا. فرمایا علی تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ آپ کی مدد کا محض ایک بچے کی جذباتی بات نہیں تھی, انہوں نے آخری دم تک اس دعوے کو سچ کر کے دکھایا. خوشی ہو یا غم, تنگی ہو یا آسانی, ہر ہر لمحے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار, اور دین کے سچے مددگار بنیں. اور ہم ان کی زندگی کو جب دیکھیں گے تو دیکھیں گے وہ دعویٰ ایک بچے کے دل سے نکلی سچی آواز سے اور حق پر لبیک کہنے والے پھر زندگی کے ہر موڑ پہ اسی طرح جم جایا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کی وجہ سے ان کو یہ بہت فائدہ ہوا کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے, قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے. مجھ سے پوچھو کون سی آیت کہاں کس وقت اور کس کے بارے میں نازل ہے, پورا وثوق, کیونکہ ان کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا شروع سے لے کے آخر تک, پڑھنا لکھنا جانتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کی بھی حیثیت رکھتے تھے اور احادیث بھی لکھا کرتے تھے, قرآن پاک کے حافظ بھی تھے, صرف عالم نہیں تھے حافظ بھی تھے. ان کی شخصیت اتنی ہماگیر ہے اور اس میں اتنی خوبیاں ہیں, انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک انسان کو اتنی خوبیوں سے بیک وقت نواز سکتے ہیں جب نہ فل ٹائم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ہر وقت, بچپن بھی جوانی بھی, اور علم کے ساتھ ساتھ انتہائی بہادر انسان. والدہ نے محبت سے ان کا نام حیدر رکھا تھا, شیر, اور واقعی شیر کی طرح ہی وہ بہادر تھے. غیر مسلم مورخین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ ذا لائن آف گاڈ, اللہ کے شیر تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ فاقے ہیں, بہت کھانا پینا نہیں ہے, لیکن وہ قوت جو ان کے جسم میں نظر آتی ہے دراصل وہ ایمان کی قوت ہے, جو ایک انرجی بن کے ان کے سارے جسم کو ایک پاور سٹیشن کی طرح پاور سپلائی کرتی ہے. اور بہادری کا وہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں, مکہ سے مسلمان تقریباً جا چکے ہیں, حمایتی نہ ہونے کے برابر اور مخالفتوں کا ایک طوفان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور صبح تمام لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں یہ ان کے سپرد کر کے پھر مدینہ آنا. تن تنہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سارا مکہ مخالف, تمام قبائل کا ایک ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے ہے. اور اس وقت اس خطرے کو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے قبول کیا, ان کو معلوم تھا کہ اس بات کا مطلب موت بھی ہو سکتا ہے. ان کو پتا تھا کہ قریش اور اہل مکہ کسی بات سے دریغ نہیں کریں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے, اور یہ پوری پاسبلٹی تھی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ نہ چھوڑتے. لیکن انہوں نے اسلام کے لیے اپنے جان کی بھی پرواہ نہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت نے بخوشی اس خطرے کو مول لے لیا, اور وہ دعویٰ جو انہوں نے بچپن میں کیا تھا عین نوجوانی میں بھی سچ کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹ گئے اور صبح جب قریش مکہ کو پتا چلا کہ وہ جو اس مغالطے میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر اپنے بستر پہ سو رہے ہیں وہ خود نہیں ہیں, یہ تو حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بہت شدت سے ڈانٹا ڈپٹا, بلکہ اس حد تک آتا ہے کہ انہوں نے اٹھا کے ان کو زور سے مارا دیا اور کافی تشدد کیا, بتاؤ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا ایک ہی جواب تھا مجھے نہیں معلوم, اور یہ جواب سراسر سچ تھا. جمے رہے اور امانت دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پر رشوانے والے چچا زاد بھائی نے امانت کا حق ادا کیا. امانتیں اندازہ کیجیے کن کی ہیں, ان لوگوں کی جو مار رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں, لیکن امانت تو امانت ہے خواہ دشمن کی بھی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیت کرتا ذمہ داری پوری کر کے تن تنہا مدینہ منورہ کے سفر کی طرف نکل کھڑے ہوئے, اللہ کا نام لیا اور مدینہ منورہ پہنچ گئے. مدینہ منورہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار اور محبت کرنے والے یہ ساتھی ہر غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. سوائے غزوہ حنین کے تمام غزوات میں شرکت کی. موقع تھا مسجد نبوی کی تعمیر کا, اور آپ دیکھیں کہ اتنے پیارے اشعار پڑھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبان پہ ان کو بہت ملکہ تھا, بہت خوبصورت الفاظ ہے پوئٹری کے, گارا ڈھو رہے ہیں اور چیز جو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان میں تمام مسلمان باقاعدہ اس طرح کام کر رہے ہیں جیسے ایک مزدور کرتا ہے, لیکن یہ تمام مزدور اللہ کی مسجد تعمیر کر رہے تھے. اور اس میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے اور بیٹھ جانے والے برابر نہیں اجر و ثواب میں. اب واقعی کہاں برابر, جنہوں نے حصہ نہ لیا اور جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا جو اسلام کی وہ درسگاہ بنی جو ساری دنیا کو اسلام سے منور کر گئی. مسجد کی تعمیر کے بعد پہلا اہم موقع جنگ بدر کا تھا, دو ہجری کا واقعہ ہے. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین بہادر کا رول ادا کیا اور ان کی بہادری ضرب المثل ہے. بدر میں جو کفار قتل کیے گئے ان میں سے کم از کم 19 یا 20 کو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا قتل کیا, اور باقی مسلمانوں کی مدد کی طرف بھی لپکتے جوں دیکھتے کہ کسی کے اوپر کوئی کافر غلبہ پانے لگا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ جاتے. ان کی تلوار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی تھی اس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے, اور ان کی تلوار بہت بھاری بھرکم تھی, شاید عام انسان اٹھا بھی نہ سکتا, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورتی اور مہارت سے تلوار کو چلا رہے تھے کہ جدھر جاتے صفوں کی صفیں الٹ کے رکھ دیتے تھے. باقی ان کی ماں نے صحیح نام بیٹے کا رکھا تھا, شیر. دو ہجری میں ہی انہوں نے انتہائی شرماتے ہوئے اپنا پیغام شادی کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بھیجا, اور بہت پیاری روایت ہے, بہت شرما رہے تھے کہ کیسے کہوں کیسے کہوں. پھر باقی صحابہ کرام نے ان کی مدد کی اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی یہ دلی خواہش پہنچے. اب مرحلہ یہ تھا کہ پیغام تو منظور ہو گیا لیکن اب شادی کے لیے اخراجات چاہیے. ظاہری بات ہے شادی آج کل کی شادیوں جیسی تو نہیں ہوتی تھی, نو پومپ اینڈ نو شو, لیکن بیسک ضروریات جیسے دلہن کو لانا ہے, ولیمے کا کھانا کھلانا ہے, ایک جگہ چاہیے جہاں میاں بیوی رہ سکیں, کیونکہ اب تک تو وہ آزاد تھے, کبھی مسجد میں بھی سو گئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے کہ بیچ دو شادی کے لیے؟ فرمایا ایک گھوڑا ہے اور ایک تلوار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, نہ تلوار بیچی جا سکتی ہے کیونکہ مجاہد کی تلوار ہی بک جائے تو وہ کیا کرے گا, اور گھوڑا بھی نہیں بیچا جا سکتا, وہ بھی ان کے جہاد میں کام آتا تھا. انہوں نے ایک اونٹ جو ان کو ملا ہوا تھا اس پہ وہ تجارت کے لیے اذخر نامی گھاس لایا کرتے تھے جو مدینہ منورہ کے ارد گرد اگتا تھا, اور اذخر نامی جو گھاس ہوتا تھا ان کو سنار وغیرہ یوز کرتے تھے, اور اسی طرح کہا جاتا ہے شاید کنسٹرکشن کے بھی کسی کام میں آتا تھا, یعنی اس زمانے میں وہ گھاس کافی یوز ہوتا تھا, تو یہ وہ گھاس کاٹ کاٹ کے لاتے تھے اور مدینہ منورہ میں بیچ کے اپنے خیال میں تو وہ شادی کا خرچہ جمع کر رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر پوچھے ان کے اونٹ کو ذبح کیا اور دعوت کر لی, کباب بنا کے کھا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ فرمایا ہاں ایک زرہ ہے. فرمایا ٹھیک ہے اس کو بیچ دو. اس کو بیچا گیا اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم نے خرید لی. اس رقم سے ولیمے کا سامان خریدا گیا یعنی کھانا پینا اور خوشبو. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ ولیمے کا کھانا اپنے زمانے کا بہترین ولیمہ تھا. اس میں کیا تھا؟ جو کی روٹی, گوشت کا ایک خاص قسم کا سالن جو عربوں کے ہاں پکتا تھا, اور کھجور سے ایک خاص طریقے کا میٹھا بنایا جاتا تھا, اور پنیر. وہ کہتے ہیں بہترین کھانا تھا اس وقت ولیمے کا. ایک انصاری نے اپنا ایک گھر دے دیا اور اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دلہن بن کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائیں، ایک بہترین وفا شعار بیوی کی حیثیت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شکل ملتی تھی، چال ڈھال بہت ملتی تھی، اور روایت ہے کہ جب ان کی رخصتی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لائے، پانی منگا کے وضو فرمایا، دعا فرمائی دونوں کے لیے، اور پھر وہ پانی دونوں پہ تھوڑا تھوڑا چھڑک کے دونوں کے لیے خوشی اور برکت کی دعا فرمائی. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان کے بہترین انسان سے تمہاری شادی کی. بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک طرح سے منہ بولے بیٹے کی حیثیت سے ان کے گھر میں پلے تھے، اور اس لیے بھی بہت محبت کرتے تھے کہ آپ کی باقی بیٹیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یکے بعد دیگرے فوت ہو گئیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی جو بڑی بیٹی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بدر کے موقع پہ جب مسلمان آ رہے تھے دو ہجری میں وہ انتقال فرما گئیں. پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. تو مختلف روایات ہیں بڑی پیاری بخاری میں، اگر آپ پڑھیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے گھر تشریف لائے دونوں کے پاس، تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں لیٹ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اٹھنے نہیں دیا، ہمارے پاس ہی بیٹھ کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میرے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں آج بھی میں ان کی ٹھنڈک اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں. دونوں کی زندگی بڑی پیاری زندگی ہے، محبت بھی ہے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بھی بانتے ہیں، مشکل وقت میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صابر اور شاکر بیوی ہیں، لیکن میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھے فاطمہ چچا زاد بھائی کہاں ہیں، حضرت علی کے بارے میں پوچھا، کہنے لگی مجھ سے کچھ ناراض ہو کے چلے گئے، گھر میں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں آرام سے سو رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جسم مبارک سے چادر سرک گئی اور مٹی جو تھی وہ ان کے جسم کو لگی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت سے ان کے پاس بیٹھے اور کہا اٹھو یا ابا تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، کہ اے مٹی کے باپ اٹھو، یعنی مٹی ان کے اوپر لگی تھی. تو ایک محبت کا پیار بھرا لفظ تھا جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا، اور اگر کوئی ان کو اس لقب سے پکارتا تو بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا. اور ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھایا کہ دیکھو بیٹی، کون شوہر ایسا چپ چاپ گھر چلاتا، یعنی تمہارے شوہر کی عصمت ناراضگی کے باوجود اگر گھر آ گئے تو اب تم بھی بات کو جانے دو. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے گھر میں بہت تنگی رہتی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کرتے تھے، اور کہتے ہیں اتنی سادگی تھی ان کی طبیعت میں کہ کبھی دیکھا جا رہا ہے ان کو کہ اجرت کے لیے مٹی بھی کھود رہے ہیں، کبھی کنویں سے پانی نکال نکال کے کسی کے باغ کو سینچ رہے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ کہتے ہیں میں نے 16 ڈول ایک عورت کے لیے کھینچے اجرت پہ، اور وہ پانی سے اپنے مٹی کے ڈھیلوں کو بھگو رہی تھی. جب میں نے 16 ڈول کھینچ لیے تو اس سے مجھے اجرت کے طور پہ 16 کھجوریں ملی، اونلی 16 ڈیٹس اتنی محنت کے بعد. اور میں وہ لے کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے، ہم دونوں نے مل کے کھائیں. حق حلال اور محنت کی مزدوری ہے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین اور بہت حاضر دماغ تھے، بڑے وٹی. ایک مرتبہ چھوٹے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ کھجوریں کھا رہے تھے، یگ تھے، خیر بہت چھوٹے تو نہیں تھے. تو اس وقت جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاق کے طور پہ اپنی گٹھلیاں ان کے آگے رکھ دی کھجوریں کھا کے. یہ دیکھ کے باقی صحابہ کرام نے بھی اپنی گٹھلیاں ان کے آگے رکھنی شروع کر. آخر میں ہوا یہ کہ ان کے آگے گٹھلیوں کا ڈھیر بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاق کیا کرتے تھے، کہا کہ جس کے آگے گٹھلیوں کی زیادہ مقدار ہوگی اس کا مطلب وہ سب سے زیادہ کھجوریں کھا گیا. فوراً فرماتے ہیں جی ہاں، لیکن میں کھجوریں گٹھلیوں سمیت نہیں کھاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے تھے کہ کھل کے آپ کے دام مبارک نظر آئے، اور وہ چند واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کھل کے ہنسے تھے، ان میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق حلال کی کمائی اور مزدوری میں یقین رکھتے تھے، حلال کی کمائی ہی گھر لاتے تھے اور حلال سے ہی اپنے بیوی بچوں کو پالتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اتنا مثالی کردار ہے، کبھی ہمیں وہ شکایت کرتے ہوئے نہیں نظر آتی، محنت کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، تو آتا ہے کہ ان کی والدہ فاطمہ باہر کے کام کرتی، مثلا پانی بھر کے لانا یا کچھ اس طرح کے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کرتی، چکی پیستی، آٹا گھر میں اس زمانے پیسا جاتا تھا، اور مختلف گھر کے کام کاج۔ بچوں میں ان کے تین بیٹے ہوئے، امام حسن، امام حسین اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہی تھے کہ انتقال کر گئے، اور اسی طرح ان کی دو صاحبزادیوں کا ذکر بھی ہم کو ملتا ہے، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بچوں کی بھی بہترین پرورش کرتے، اور اکثر آتا ہے کہ مزدوری پہ اگر جاتے تو کبھی کبھی چھوٹے بچوں کو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ بچوں نے بھی وہی شروع سے سیکھا حق حلال کی کمائی۔ ایک مرتبہ کسی باغ میں کام کر رہے تھے کہ چھوٹے بچے تھے نا، انہوں نے کوئی کھجوریں اٹھا لی نیچے سے، اور ان کا نہیں نہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن ہم یہاں صرف مزدوری کرنے آئے ہیں، گرا ہوا پھل بھی نہیں اٹھانا۔ یہی امانت اور دیانت کا سبق تھا جو ان بچوں کو چھوٹی سی عمر سے ملا، اور ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ انہوں نے اسی کو نبھایا آخری دم تک۔ تقوی، پرہیزگاری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ پڑھیں، کیا خوبصورت شخصیت ہے۔ ایک طرف روب ہے کہ اچھے اچھے لوگ کہتے تھے ہم آنکھ اٹھا کے ان سے بات نہیں کر سکتے، اور ایک طرف عاجزی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، امانت ہے، دیانت ہے، محنت ہے، مشقت ہے، کسی کسی کی شان و شوکت، تفاخر ہمیں ان کی زندگی میں دکھائی ہی نہیں دیتا۔ جب دولت ہے تب بھی نہیں ہے، جب دولت بے پناہ آئی تب بھی ہمیں ان میں کوئی ایسا ٹچ نہیں ملتا۔ خلیفہ بھی بن گئے، یہی زندگی رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران تھی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہیں، کہنے لگے فاطمہ کیوں نہیں تم اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلام یا کنیز مانگ لیتی، کیونکہ ابھی ابھی جنگ کے بعد کافی غلام کنیزیں آئی ہیں۔ دونوں گئے مل کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ وہ کہیں بات چیت میں مصروف تھے، اس زمانے میں وفد آیا کرتے تھے۔ خاموشی سے واپس چلی آئیں، بہت شرمیلی طبیعت کی بھی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ دونوں آئے تھے تو ان کے پاس، ان کے گھر تشریف لائے، پوچھا کس مقصد سے آئے تھے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو کہنے لگے کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، اور وہ کیا ہے؟ وہ تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آخر میں لا الہ الا اللہ بھی آتا ہے روایات میں، بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ 10-10 بار پڑھ لیا کرو۔ اس لیے ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنی پیاری بیٹی کو بتائی، اور یہ بھی کہا تھا کہ فاطمہ ابھی تو مجھے اصحاب صفہ کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ اس میں سے کوئی چیز میں فی الحال اپنے گھر والوں کو دے ہی نہیں سکتا، جبکہ اتنے مسلمان اس وقت پریشان ہیں، مہاجر بن کے آئے ہوئے تھے، چھت نہیں تھی، کھانے کو کم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے ایک برابر ٹریٹ کرتے تھے، اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح جیسے ہر مسلمان اپنے بچوں کو زہد کی تعلیم دی، انصاف کی تعلیم، اپنے کام خود کرنے کی تعلیم، ڈائریکٹلی نہیں، لیکن اب آپ اگر سوچیں نا ان کے ایک جملے میں کتنی حکمتیں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی اچھی بیٹی کہ جو کہہ دیا باپ نے بس ٹھیک، پھر ہمیں کبھی نہیں ملتا کہ وہ اپنے لیے کچھ لینے گئی ہوں والد کے پاس۔ ایک مرتبہ روایت میں آتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن بھر ایک کنویں سے پانی نکال نکال کے کسی باغ کو سینچا، محنت کی، مزدوری کی، اور پھر جو اس میں سے مزدوری ملی جو خرید کے لائے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ روٹی بنا کے دو، تو انہوں نے آٹا پیسا اور اس کے تین حصے کیے، ایک روٹی بنائی، اور ابھی کھانے ہی بیٹھے تھے، سارے دن کے بھوکے ہیں، کہ کسی مسکین نے دروازے پہ آواز لگائی، کہا روٹی اس کو دے دو. پھر دوسری روٹی بنی کہ ایک یتیم نے آ کے کچھ مانگا، اس کو بھی وہ دلوا دی. اور آخری روٹی کھانے بیٹھے جب پکے آئی تو ایک قیدی نے آواز لگائی، وہ بھی دے دی. اور کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی تعریف اور ستائش میں نازل ہوئی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود، یعنی خود بھوکے ہیں، خود بھی ابھی ہے ضرورت کھانا کھانے کی، لیکن دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. کن کو؟ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریفیں قرآن پاک میں، اور جن کو زندگی میں جنت کی بشارت ہے، اور جن کو بشارتیں مل رہی ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے، کبھی اونٹوں کو چرا رہے ہیں، کبھی مٹی کھود رہے ہیں، کبھی جوتا ٹانگ رہے ہیں آرام سے، کبھی مٹی پہ سو رہے ہیں. جنت کی محل ہیں جن کو کوئی تمہ نہیں، کوئی لالچ نہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے حکمران بن گئے تھے، آخر وقت میں پورا عرب پیننسولا فتح ہو گیا تھا، اور داماد اور بیٹی کے گھر میں وہی عالم ہیں، کیونکہ ان کی نکاح بہت بلند جگہ پہ ہوتی تھی نا، صرف دنیا تک نہیں رہ جاتی تھی. اور عبادات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جہاں تک میں علی کو جانتی ہوں، صوامن و قوامن، روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے عبادت گزار. امانت اور دیانت کا یہ عالم تھا کہ بیت المال کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی، بچے چھوٹے تھے. انجی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بیت المال میں ایک مرتبہ نارنگیاں آئیں، اور بھائیوں میں سے امام حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی بہت چھوٹا تھا، اس نے بڑھ کے ایک اٹھا لی، فوراً ان کے ہاتھ سے چھین کے بیت المال میں واپس ڈال دی. بیت المال کا مال اللہ کا ہے، اسی طرح سب کو ملے گا، جیسا حصہ باقی مسلمانوں کے حصے میں ویسے ہی ان کو بھی. یہ نہیں کہ بیٹا ہے تو کوئی بات نہیں، ایک اورنج کھا لے زیادہ. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بہت سخت، برائیوں کو سختی سے روکتے تھے. اس میں کسی ایک آدمی کو شکایت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، شکایت کی، آپ نے فرمایا علی کو کچھ مت کہو، وہ اللہ کے معاملے میں کسی قدر سخت ہے، یعنی حق کی بات ہے، اس لیے اس پہ اصول کے ساتھ قائم ہے. عقل مند، بہترین فیصلے کرنے والے. اہل یمن نے جب اسلام قبول کیا، عہدہ قضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا، آپ وہاں جائیں اور ان کے فیصلے کریں. یہ عمر میں بھی چھوٹے تھے، وہاں کے لوگ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں نئے نئے مقدمات پیش ہوں گے اور مجھے قضاء کا کوئی تجربہ اور علم نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلے کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا اللہ تمہاری زبان کو راہ راست اور تمہارے دل کو ثبات اور استقلال بخشے، یعنی تمہارے زبان کو سچائی اور تمہارے دل کو ثبات اور استقلال بخشے. اور اس دعا کا اثر ہم دیکھتے ہیں ان پہ پوری عمر رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بے نظیر فیصلے جو عدالتوں میں انہوں نے کیے. نہ صرف یہ کہ باقی خلفائے راشدین کے دور میں، بلکہ اپنی خلافت کے دور میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں ساتھ ساتھ رہے، بدر کے بعد احد میں بھی انہوں نے بہترین کارنامے دکھائے، اور احد کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی کر دیا تھا ایک کافر نے، تو بخاری کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈھال میں پانی بھر بھر کے لاتے، اور شادی ہو چکی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ بیٹھے اپنے والد کا زخم مبارک دھوتی جاتی تھی، لیکن جب کسی طور پہ خون بننا ہوا تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹائی سی جلا کے اس کی راکھ لگائی تھی تب آپ کے زخم سے خون نکلنا بند ہوا. بدر اور احد کے علاوہ بھی تمام غزوات میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے, اور جنگ خندق کا وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد ایک خندق کھدوائی تھی. اس خندق کے دوسری طرف تمام اہل عرب مل کے ایک یونائٹڈ فورس بنا کے آئے ہوئے تھے مسلمانوں کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے. وقت بڑا سخت تھا. اس وقت ایک عبد نامی پہلوان تھا کافروں کے ساتھ, کئی بہادر نوجوانوں کی طاقت ملا کے اس ایک پہلوان کے اندر تھی. اب نامی اس سوار پہلوان نے اپنے تیز رفتار گھوڑے کے پشت پہ بیٹھ کے اس خندق کو پھلانگ کے کراس کر لیا اور مسلمانوں کی طرف آ گیا. ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے بڑھے. اس نے وار کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی تیزی سے اس وار کو بچایا اور خود بڑھ کے ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیا. اس کے بعد کافروں کی ہمت ٹوٹ گئی اور کسی کی جرت نہ ہوئی دوبارہ کہ وہ خندق کو پار کر کے آتا یا مسلمانوں کو ستاتا. اس دوران چھوٹے چھوٹے غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا اور اللہ کی مہربانی سے جہاں جہاں گئے کامیابی کے ساتھ ہی لوٹے. 7 ہجری میں مسلمانوں نے خیبر کی طرف پیش قدمی کی اور غزوہ خیبر پیش آئی. خیبر مدینہ منورہ کی ایک طرف وہ جگہ تھی جہاں تمام یہودی اکٹھے ہو گئے تھے, اور انہوں نے مل کے خیبر کے مقام پہ انتہائی مضبوط قلعے بنا لیے. 6 قلعے تھے ان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف چلے, کیونکہ یہودیوں نے بارہا مسلمانوں کے ساتھ عہد توڑے تھے. 6 قلعوں میں سے 5 قلعے تو مسلمانوں نے فتح کر لیے, لیکن ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا قموس. وہ اتنا مضبوط قلعہ تھا کہ بارہا مسلمانوں کے حملے کے باوجود کسی طرح فتح ہونے میں نہ آ رہا تھا. ریسنٹلی کوئی دیکھ کے آئے ان قلعوں کو تو مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی بھی ان قلعوں کی مضبوطی دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے کیسے ان کو فتح کیا. اور کتنے بڑے ایسے پرسرار, ڈینجرس اور بڑے مضبوط. قموس جب کسی طرح فتح نہ ہونے میں آیا تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صبح میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں پوری رات ہم سب بے چین تھے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا. اور صبح ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا. کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی, ان کو آشوب چشم تھا, بیمار تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم دیا اور ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا, قسم ہے اللہ کی, اگر تیرے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور سرخ اونٹ یاد رہے عربوں کے ہاں بہت قیمتی تصور کیے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہ دستور تھا آگے بڑھ کے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جو کہ انہوں نے ٹھکرا دی, پھر ان کو جزیہ کی آفر کی, وہ بھی وہ نہ مانے کیونکہ یہود کو بہت زوم تھا اپنے قلعے پہ, اپنی طاقت پہ, اپنے اسلحے پہ. بڑے کاریگر لوگ تھے یہود, بہترین اسلحہ بنانا جانتے تھے اور بڑے سکلڈ اور ہنر مند لوگ تھے, اور ان کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے چند لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا تھا اور کچھ لوگوں کے پاس وہ بھی پورا نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, جنگ شروع ہوئی اور مرحب نامی ایک پہلوان تھا جس پہ یہودیوں کو بڑا ناز تھا. وہ جب آیا ایسا لگتا تھا کوئی ہاتھی جھومتا ہوا آ رہا ہو, ایسا مضبوط اور طاقتور اور بڑے روب سے آیا اور اپنے شان میں اس نے بڑے اشعار پڑے. اس زمانے میں رواج ہوتا تھا